الرحمن الرحیم الحمدللہ ہماری تلاوت کا آغاز 13ویں پارے کے دوسرے آدھے سے ہوا۔ اَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَن هُوَ أَعْمَى، کہ ایک وہ طبقہ ہے جو قرآن کو اللہ کی کتاب سمجھتا ہے، اسے مانتا ہے، سچا سمجھتا ہے، یہ اس اندھے کی طرح نہیں ہو سکتا جو اس پہ ایمان نہیں لاتا۔ پھر فرمایا اہل عقل، عقل مند لوگ نصیحت پایا کرتے ہیں، اور عقل مند ہونے کی کسوٹی یہ ہے کہ اللہ کا کیا عہد پورا کرتے ہیں اور اس عہد کو نہیں توڑتے۔ اللہ نے جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے ان رشتوں کو جوڑتے ہیں، اور اللہ کی خاطر صبر کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کا دیا ہوا مال چپکے سے بھی اعلانیہ بھی خرچ کرتے ہیں، برائی کا بدلہ بھی اچھائی سے دیتے ہیں۔ یہ عقل مند لوگوں کی علامات ہیں، یہ کسوٹی عقل مندی کی۔ پھر ان کے لیے جنت ہیں، جنت کے بالا خانے ہیں۔ اس کے مقابلے میں ایک طبقہ وہ ہے جو عقل سے کورا ہے، جو اللہ کا کیا عہد توڑ دیتے ہیں، چاہے وہ ستاروں پہ کمندے ڈال لیں اور چاہے وہ سورج کے شعاؤں کو کنٹرول کر لیں اور چاہے وہ ہواؤں کو بھی اپنے قبضے میں لینے کی کوشش کر لیں، اللہ کی نظروں میں وہ عقل مند نہیں جو اللہ سے کیا عہد توڑ دے اور اللہ کے بدائیوں اور رشتوں کو چھوڑ دے۔ اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر فرمایا یہ دنیا کی خوشحالی یہ اللہ کے ہاں مقرب ہونے کی کسوٹی نہیں ہے، اور دنیا کے اندر کثرت مال کی کثرت یہ نہ ہی عقل مندی کی کسوٹی ہے۔ اللہ جس کے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، اسی کی مرضی ہے۔ پھر فرمایا جو لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں اللہ انہیں اطمینان قلب نصیب فرماتا ہے، اور اللہ ہی کی یاد کے اندر دلوں کا سکون موجود ہے، اور ان کے لیے آخرت میں بھی سبز و شادابی ہے، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ نے اپنے نبی کو تسلی دی کہ اس سے پہلے بھی رسول آئے اور ان کے نہ ماننے والوں نے ان کو جھٹلایا اور ان کا مذاق اڑایا۔ یہ بھی اسی سلسلے کا ایک سلسلہ ہے جو آپ کے ساتھ مکہ والے یہ پیش کر رہے ہیں۔ پھر ان کا یہ اعتراض کہ یہ کیسا نبی ہے، کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے۔ فرمایا اللہ نے ہم نے جو بھی رسول بھیجا ہے اس کی بچی بھی تھے، اس کی اولاد بھی تھی، اس کے ساتھ بشری ضروریات بھی تھیں۔ یہ سارا سلسلہ ان کے ساتھ بھی لگا ہوا تھا۔ آپ کوئی نئے نہیں ہیں جس کے ساتھ یہ بشری تقاضے لگی ہوئی ہیں۔ پھر سورہ ابراہیم ہے جس میں اللہ کے نبی کی رسالت کا مقصد فرمایا۔ آپ دنیا میں آئے تاکہ اللہ کی کتاب کے ذریعے لوگوں کو اندھیرے سے نکالیں، روشنی کا راستہ دکھائیں۔ اور پھر فرمایا وہ لوگ جو دنیا سے محبت کرتے ہیں آخرت فراموش کر دیتے ہیں، اور فرمایا اس اندھے پن کے اندر ایسے لگے ہیں کہ لوگوں کو بھی رائے حق سے روکتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب کی بات ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے بطور جسے کہیں کہ واقعے کے ایک قوم کو، مکہ والوں کو واقعہ سنایا کہ دیکھو فرعون، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بھی تسلی کا سامان کیا کہ دیکھو بنی اسرائیل کے پاس بھی موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام آئے، اور اللہ نے ان بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات بھی دی، لیکن پھر بھی وہ ناشکری قوم تھی۔ حالانکہ اللہ کی طرف سے یہ اعلان تھا کہ اگر تم نعمتوں میں شکر بجا لاؤ گے اللہ تمہاری نعمتوں میں اور اضافہ کر دے گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر اللہ کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ میرے عزیزو، شکر کی حقیقت یہ ہے کہ زبان پہ بھی اللہ کا شکر ہو اور دل کی کیفیت بھی یہ ہو کہ اللہ نے مجھے میرے اوقات سے زیادہ دے رکھا ہے، اور شکر کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے دی ہر نعمت میں اللہ کو راضی رکھا جائے۔ یہ شکر کی حقیقت ہے۔ جسے زندگی میں یہ نصیب ہو گئی تو اللہ اسے ان دنیا کے اندر بھی نعمتوں میں برکت اور اضافہ فرمائیں گے، اور آخرت کے اندر تو یقیناً اس میں اور ترقی نصیب فرما دیں گے۔ یہ آنکھ ہی ہے، اگر اسی نعمت کا شکر بجا لائے کہ اسے حرام سے بچا لیا جائے، یہ اس نعمت کا حقیقی شکر ہے۔ اللہ اس میں اتنی ترقی دے گا کل ان آنکھوں سے بندہ اللہ کا دیدار کر سکے گا۔ اللہ کا دیدار کر سکے گا. یوں ہی اللہ نے جوانی دے دی, اگر اس جوانی کو حرام اور گندگیوں سے محفوظ رکھا, یہ جوانی کے نعمت کا شکر ہے. کل قیامت میں اللہ ایسی جوانی دے گا جس میں بڑھاپا کوئی نہیں ہوگا. کسی کو اللہ نے ظاہری حسن سے نوازا ہے اور اس حسن کو ناپاکی کے اندر اور بے حیائی میں استعمال نہیں کرتا, کل قیامت میں اللہ ایسا حسن عطا فرمائے گا جس حسن میں کبھی کوئی سیاہ دھبا, جس وہ اس کا حسن مرجھائے گا نہیں اور وہ اس کا حسن پائیدار رہے گا. یہ تو آخرت کے اندر ہے, دنیا کے اندر بھی اللہ ان نعمتوں کے اندر برکت اور اضافہ فرمائیں گے. اسی کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا اگر ان نعمتوں میں شکر بجا نہ لایا تو اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. بس اوقات نعمتوں کی شکل رہ جائیں گی, اللہ نعمتوں کی روح چھین لے گا. بیٹا ایک نعمت ہے, اللہ اس کی روح چھین لے گا. کہ دیکھتا ہے تو باپ کا اس کو بجائے خوش ہونے کے باپ کا کلیجہ جلتا ہے. ہاں بیوی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے لیکن اللہ اس کی روح چھین لے گا. کہ دیکھتا ہے تو اس کا ڈپریشن میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے. شوہر بیوی کے لیے ایک نعمت ہے لیکن بیوی جب شوہر کو دیکھتی ہے تو اس کی زندگی کا سکون اور ختم ہو جاتا ہے. تو نعمتوں کی شکل رہ جائے گی, اللہ نعمتوں کی روح چھین لے گا. یہی اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی ایک سزا دنیا میں بھی اللہ دیتا ہے, اسی کا تذکرہ فرمایا. اور فرمایا اس سے پہلے بھی رسول آئے, انہوں نے اللہ کا پیغام دیا لیکن لوگوں نے اس کا انکار کیا. پھر آخرت کا ایک منظر کشی اللہ نے ذکر فرمائی کہ جب نافرمان لوگ اللہ کے پاس میں آئیں گے اور زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہوں گے, اور جہنم میں جب آگے چلنے والے اور ان کی پیروی کرنے والے سب جہنم میں اکٹھے ہوں گے تو ایک دوسرے سے الجھ پڑیں گے, ایک دوسرے سے کہیں گے تو نے ہمیں گمراہ کیا ہے, آج کوئی ہے تو ہماری مدد کر سکتے ہو. شیطان بھی وہاں برات کا اعلان کر دے گا اور کہے گا میں نے تمہیں زبردستی اس راستے پہ نہیں چلایا بلکہ میں نے ایک رہنمائی کی اور تم خود ہی اپنے ارادے سے اس کی طرف چل پڑے. وہ بھی برات کا اعلان کر دے گا. اور پھر اللہ نے ان اہل ایمان کا تذکرہ فرمایا اور جنت کے بالخانوں کے وعدے جو اللہ نے ان کے لیے فرمائے اس کا ذکر ہے. پھر کلمہ طیبہ فرما اس کی مثال پاکیزہ درخت کی طرح ہیں, اور مفسرین نے لکھا اس سے مراد کھجور کا درخت ہے جو زمین کے اندر بھی بڑا مضبوط ہوتا ہے اور اتنا اوپر ہوتا ہے کہ اس کے پھل زمین کی کساوتوں سے اور گندگیوں سے محفوظ ہوتے ہیں اور سرد گرم ہواؤں کے اندر بھی وہ مضبوط رہتا ہے. فرما ایسی جسے اللہ ایمان والا کلمہ نصیب فرما دے اور پھر اس کے اندر رچ بس جائے اور پھر اس کی زندگی میں آزمائشوں کی تند و تیز ہوائیں چلیں, یہ ایمان پہ پھر بھی ثابت قدم رہتا ہے. اور پھر جسے اللہ ایمان اور کلمے کی روح اور حقیقت نصیب فرمائے, یہ گناہوں کے کساوتوں سے اور گندگیوں سے ایسی محفوظ رہتا ہے جیسے کھجور کا تنا بلند ہونے کی وجہ سے اس کے پھل زمین کے گندگیوں سے محفوظ رہتے ہیں. اور اس کے مقابلے میں فرمایا کلمہ خبیثہ یہ برے اور گندے درخت کی طرح ہیں جس کی جڑیں زمین پر نہیں ہوتی, تو کفار کی مثال ہے جن کے کوئی نظریات نہیں ہیں اور جن کے اندر کوئی پختگی نہیں ہے. یہاں اللہ نے اہل ایمان کو تسلی بھی دی ہے کہ کفر سے نہ گھبرانا, وہ تو سیلاب کی جھاگ کی مانند ہیں, وہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تم مضبوط ہو جاؤ کفر ویسے ہی ختم ہو جائے گا. ہاں وہ تو جیسے کہیں کہ نہ پائیدار چیزیں, نہ ان کا نظریہ, نہ ان کا عقیدہ, کچھ بھی نہیں ہے. وہ تو ایسی جیسے زمین پہ جھاڑیاں ہوں تو ذرا سے ہوا چلے تو زمین سے اکھڑ جاتی ہیں. ان کافروں کی مثال تو ایسی, اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ نے اپنی عظمت اور بڑائی کا تذکرہ ہے. پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ جس نے اللہ سے کہا اے اللہ میں تیرا فرما بردار ہوں اور شرک کے گندگی سے میں برات کا اعلان کرتا ہوں. اور پھر اپنی اولاد کو حرم کے قریب ٹھہرایا اور اللہ سے فریاد کی اور بنا یقیم الصلاۃ فجعل افئدۃ من الناس, اللہ میں اپنے بچوں کو تیرے گھر کے پڑوس میں اس لیے ٹھہرا رہا ہوں تاکہ یہ نمازی بن جائیں, تاکہ یہ نمازی بن جائیں اور پھر یہاں آبادی کا دور دور سے کوئی جسے کہیں کہ نام و نشان نہیں, اللہ لوگوں کو ادھر متوجہ کر دے تاکہ یہاں ایک بستی قائم ہو جائے, کچھ شہر کی شکل بن جائے تاکہ ان کی معاشی ضروریات بھی پوری ہو جائیں. مفسرین نے فرمایا ابراہیم شیخ الانبیاء, انبیاء کا بھی شیخ ہے, بڑا انبیاء میں سے ان کا مقام ہے, لیکن سبحان اللہ اولاد کی تربیت کا سلیقہ انسانیت کو سکھا دیا کہ اولاد کی سب سے پہلی فکر یہ کی جائے کہ اس کا دین بچ جائے, اس کا ایمان بچ جائے. سب سے پہلے باپ نے بیٹے کے لیے ایسا ماحول دیا تاکہ بچہ آسانی سے حرم جا سکے, اللہ کے گھر جا سکے. تو دانا باپ گھر جب بناتا ہے تو اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ میرے بیٹے کا ماحول اچھا رہے. ہاں ماحول اچھا رہے. پہلے مسلمان پہلے اللہ کا گھر دیکھتے تھے, پھر اپنا گھر بنایا کرتے تھے, پہلے دینی ماحول دیا کرتے تھے, پھر اس بستی میں جایا کرتے تھے, پہلے اپنے ایمان کی حفاظت کی شکلیں دیکھا کرتے تھے, پھر وہاں سے ہجرت کیا کرتے تھے. یہ مسلمان کی شان تھی. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے کہا, اللہ میں نے اپنے بچوں کو تیرے گھر کے قریب پڑوسی بنا دیا تاکہ یہ تیرے نمازی بن تاکہ یہ نمازی بن جائیں. لیکن ایک باپ اپنے بیٹے کی معاش کی بھی فکر کرتا ہے نا. فرمایا فجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم, دوسرے لمر پہ معاش. تو ایک باپ کی عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے لمر پہ اولاد کا ایمان اور دین کی فکر کرے, پھر اس کی معاش کی بھی فکر کرے. ہاں لیکن آج بڑا نادان باپ ہے جو اولاد کی معاش میں اتنی فکر کرتا ہے کہ اس کا ایمان تو کیا بچاتا, برباد کر دیتا ہے. ہاں اور اسے اس کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے. تو یہ کوئی عقل مندی اور دانش مندی نہیں کہ اس کے 50-60 سال کی معاش کی فکر کر دی اور کھربوں سال کے اس کی زندگی اجاڑ دی. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بچے کے لیے اور اللہ سے یوں فریاد کی, اسی کا تذکرہ فرمایا. اور پھر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے, اللہ میری بھی بخشش فرما دے, میرے ماں باپ کی بھی بخشش فرما دے اور سارے اہل ایمان والوں کی بخشش فرما دے. تو دعا کا انداز بھی یہی ہونا چاہیے, اپنے لیے مانگو, پھر اس دنیا میں جن کا سب سے پہلے ہم پہ حق ہے ماں باپ کا, ان کے لیے دعا کرو. اور پھر ہمارا ایمان والوں سے رشتہ ہے, ہمارے اندر ایمان کی بنیاد پر اخوت کا رشتہ ہے. اپنی دعاؤں میں اہل ایمان کو نہ بھولا کرو. اگر مسلمان اہل ایمان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں تو انشاءاللہ رنگ نسل کے جتنے بت ہیں انشاءاللہ اس کے دل سے یہ ڈھہ جائیں گے, اور اس کا دل عصبیت کی گندگیوں سے اور لسانیت اور رنگ کی بت پرستی سے انشاءاللہ اس کا دل ان گندگیوں سے محفوظ رہے گا. جب مسلمانوں کو اپنا بھائی سمجھے گا ہاں اور ان کے لیے ہمیشہ اپنی دعاؤں میں انہیں یاد رکھے گا. اللہ عصبیت جیسے بدترین گناہ سے, جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا, جو عصبیت کا نعرہ لگاتا ہے اس کا میری امت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ پٹھان ہے اور یہ مہاجر اور یہ پنجابی اور یہ بلوچ, فرمایا جو عصبیت کے نعرے ہیں, فرمایا اس کا میری امت سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو مسلمان تو اپنی دعاؤں میں کہتا ہے, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین. ہاں ہمیشہ اپنی دعاؤں میں ایمان والوں کو یاد رکھا کرو, چاہے وہ مشرق کا ہے, چاہے وہ افغانی ہے, چاہے وہ مہاجر ہے, اور چاہے وہ شام کا ہے, چاہے وہ حبشہ کا ہے, چاہے وہ روم کا ہے, چاہے وہ فارس کا ہے, چاہے وہ مغرب اور شمال جنوب کا ہے. ایمان والا ہے تو میرا ساتھ اس کا رشتہ ہے اور میرا اس سے ایک رشتہ ہے. اس لیے اپنی دعاؤں میں اہل ایمان کو یاد رکھا کرو. نبی کی دعا کا انداز یہی ہے, نبی کے دعا کا انداز یہی ہے. پھر اللہ نے فرمایا ایمان والوں کو تسلی دی, اگر کوئی کافر ظلم اور ستم میں بہت سرکشی دکھا رہا تو مسلمانوں گھبراؤ نہیں, اللہ ظالموں کی حرکت سے واقف ہے اور اللہ ان کی حرکتوں سے غافل نہیں ہے, سب دیکھ رہا ہے, کچھ مہلت دی جا رہی ہے لیکن ان کا انجام بہت برا ہے. پھر اللہ نے آخرت کا تذکرہ فرمایا. پھر سورہ حجر ہے جس کے شروع میں قرآن کی عظمت کا تذکرہ, پھر 14ویں پارے کے آغاز میں اللہ نے کفار کی اس حسرت کا تذکرہ فرمایا کہ جہاں ایمان جس منڈی میں چلے گا اور اسلام جس منڈی میں اپنی قیمت دکھائے گا. ہاں کل معاشر کے میدان میں اسلام اور ایمان اپنی قیمت دکھائے گا اور وہاں یہ سکہ چلے گا اور اس سکے کی بڑی قیمت ہوگی, تو وہاں کافر اس ایمان اور اسلام کی سکے کی قدر و قیمت دیکھ کر تمنا کریں گے, ہائے کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے. ہاں آج تو اندھیر دنیا ہے نا, یہاں تو رنگ نسل کی یہاں تو جیسے کہیں گے کوٹھی بنگلہ یہ کھرے سکے ہیں, یہ کھرے سکے عہدہ منصب یہ کھرے سکے ہیں. لوگ کہتے ہیں میرا بیٹا بھی ایسا ہوتا, ہاں میرا بیٹا بھی ایسا ہوتا, لیکن کل منڈی بدل جائے گی اور اس منڈی کی کرنسی بدل جائے گی اور وہاں اس منڈی کے اندر جو کرنسی چلے گی وہ ایمان کی اور اسلام کی اور غیرت کی اور حیا کی, امانت کی اور دیانت کی, اخلاق کی اور عبادت کی, تلاوت کی اور قرآن کی عظمت کی. اس منڈی کے سکے یہ ہیں. جب وہاں ایمان اور اسلام کی سکوں کی قدر و قیمت کافر دیکھے گا کہے گا لو کانو مسلمین, ایک کاش کہ اب میں مسلمان ہوتا, اور مارے حسرت کی انگلیاں چبا لے گا. انگلیاں چبا لے گا, اسی کا تذکرہ اللہ نے فرمایا. پھر اللہ رب العزت نے قرآن کی حفاظت کا وعدہ لیا ہے کہ ہم قرآن کی حفاظت کریں گے. تورات, انجیل, زبور, ساری آسمانی کتابوں, ان کے حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے امتوں پہ ڈال دی, تم نے حفاظت کرنی ہے. ساری غیر محفوظ ہو گئیں, اور قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے. سبحان اللہ, آج دنیا کے اندر لاکھوں کروڑوں حفاظ الحمدللہ موجود ہیں. ہاں, اور دنیا کے اوراق کے صفحات ختم بھی ہو جائیں, لیکن مسلمانوں کے بچوں کے سینوں کے اندر قرآن الحمدللہ زبر زیر سے لے کر اور الف لام میم کے الف سے لے کر اور والناس کی سین تک الحمدللہ محفوظ ہے. اس سال بھی آپ کے پاکستان میں الحمدللہ جو مدارس دینیہ جو حضرات علماء کے سرپرستی میں چلتا ہے, ان کے نگرامی نے جن حفاظ نے امتحان دیا, ان کی تعداد 57,000 ہے اس سال. پچھلے سال 58,000 تھی, 57,000. یہ وہ بچے ہیں جو اس سال ریکارڈ میں جنہوں نے امتحان دیا ہے, ورنہ پتہ نہیں کتنے بچے ہوں گے ماشاء اللہ. ہاں, کتنے بچے ہوں گے. سبحان اللہ, یہ سب اللہ کی حفاظت کا ایک انتظام ہے, یہ سب اللہ کی حفاظت کا ایک انتظام ہے. اور خوش نصیب ہوتے ہیں وہ ماں باپ جن کے بچے کے سینے کو اللہ منتخب کر لیتا ہے, جن کے بچوں کے سینوں کو اللہ اس کام کے لیے منتخب کر لیتا ہے. تو نصیب جاگ جاگتے ہیں ان ماں باپ کے. اسی کا ذکر فرمایا کہ ہم نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے. اور میرے عزیزو, قرآن کے الفاظ بھی محفوظ ہیں, اور اس حفاظت میں قرآن کے معانی اور مفہوم جو میرے نبی کے احادیث کی شکل میں ہیں وہ بھی محفوظ ہیں. قیامت تک جیسے قرآن کے الفاظ محفوظ رہیں گے, اسی طرح قرآن کے مضامین اور مفہوم حدیث کی صورت میں ہیں وہ بھی محفوظ رہیں گے. دونوں ذمہ داریاں اللہ نے لی ہیں. جو قرآن کی حفاظت کے قائل ہیں اور احادیث کے بارے میں غلط فہمیوں کا شکار ہیں, وہ در حقیقت قرآن کی حفاظت کی بھی قائل نہیں. جیسے قرآن کا انکار کفر ہے, ایسے میرے نبی کے احادیث کا انکار بھی کفر ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا, اللہ قرآن کی بھی حفاظت کرتا ہے اور اس قرآن کے الفاظ کے اندر معانی بھی شامل ہیں, جس سے مراد نبی کی زندگی ہے, اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر انسان کی تخلیق کا تذکرہ ہے. پھر آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا, اور سوائے شیطان کے اس نے انکار کیا. اللہ کے دربار سے راندہ درگاہ ہوا, اسے مہلت ملی, اس نے چیلنج کیا, میں انسان کو رائے حق سے ہٹا دوں گا. لیکن وہ بھی ماننے کے لیے اس نے بھی اقرار کیا, اللہ تیرے مخلص بندے میرے مکر و فریب سے محفوظ رہیں گے. اللہ نے فرمایا, ہاں میرے نیک بندوں پر اور مخلص بندوں پر تیرا وار نہیں چلے گا, اور میں نے بھی اعلان کر دیا کہ جو بھی تیری مانے گا اسے جہنم بھر دوں گا. پھر اللہ نے اہل جنت کا تذکرہ فرمایا. پھر ان فرشتوں کا تذکرہ جو ابراہیم علیہ السلام کی پاس انسانوں کی شکل میں آئے, اور حضرت نے ان کی مہمانی کا انتظام فرمایا, بچھڑا ذبح کر کے ان کے سامنے بھون کے سامنے رکھ دیا, انہوں نے انکار کر دیا. قوم لوط کی ہلاکت کا تذکرہ فرمایا. اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا, یہ سب ہماری قدرت کی نشانیاں ہیں تاکہ لوگ اس سے عبرت پکڑیں. پھر سورہ فاتحہ کی عظمت کا تذکرہ, جو نمازوں میں بعض بار پڑھی جاتی ہے, اس کا تذکرہ ہے. پھر اللہ نے اپنے نبی سے کہا, کفار کی ترقی کی طرف نظریں اٹھا کر بھی نہ دیکھیں. ولا تمدن عینیک الی ما متعنا بھی, چند چیزیں ہیں جن سے اللہ نے نظریں جھکانے کا حکم دیا. ان میں ایک تو ہے کفار کی ترقی کی طرف نظریں اٹھا کر نہ دیکھو, دوسرا کسی کے بہن بیٹی کی طرف نظریں اٹھا کر نہ دیکھو, اور ایک چیز فرمائی وہاں سے نظریں ہٹاؤ نہیں. ولا تعد عینیک, اللہ کے نیک بندوں کے چہروں سے نظروں ہٹاؤ نہیں. ہاں, وہاں سے نظریں جمانے کا حکم دیا, اور ان دو جگہوں سے نظریں ہٹانے کا حکم دیا قرآن کے اندر. اسی کے لیے فرمایا کہ کفار کی ترقی کی طرف رشک کی نگاہیں نہ ڈالو, اور جب تک آپ کی دنیا سے آپ جسے کہیں کہ روح پرواز نہیں کر جاتی, آپ اللہ کی عبادت کرتے رہیں. پھر اس کے بعد سورہ نحل ہے, اسی بات کا تذکرہ فرمایا کہ کفار جس چیز کا تقاضا کر رہے یعنی عذاب, وہ جلد آنے والا ہے, اور اللہ اس پہ پوری قدرت رکھتا ہے. اور پھر اللہ کے قدرت کی نشانیاں, یہ زمین پہ پھیلے چوپائے ہیں اور جانور ہیں جن کے اندر تمہارے لیے اللہ نے بڑا نفع رکھایا ہے. بعض وہیں جن کے اوپر تم بوجھ لادتے ہو, بعض وہیں جن کا گوشت استعمال کرتے ہو, بال وہ ہیں جن کے بالوں سے لباس بناتے ہو, بعض وہیں جن کے چمڑوں سے تم نفع اٹھاتے ہو. یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں اور اللہ کے انعامات ہیں, اسی کا تذکرہ فرمایا. اور فرمایا اللہ کی اتنی اتنی نعمتیں ہیں اتنی نعمتیں ہیں کہ ممکن ہے تم زمین کے ذرات بھی گن لو اور سمندر اور دریا کے قطرے بھی گن لو اور زمین کی چھاتی پہ لگے درخت کے پتے بھی گن لو اور آسمان پر لگے چھت اور اس میں لگے کمکمے یہ سیارے اور ستارے انہیں بھی گن لو. لیکن اللہ کہہ رہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ تم انہیں شمار نہیں کر سکتے, ہاں انہیں تم شمار نہیں کر سکتے. اور وہ اللہ ظاہر کو بھی جانتا ہے باطن کو بھی جانتا ہے, اور فرمایا یہ کفار مکرو کر رہے ہیں, اللہ رب العزت بھی تدبیر کر رہا ہے, وہ مٹانا چاہتا ہے, وہ مٹانا چاہتے ہیں, اللہ بچانا چاہتا ہے, اور اللہ کی تدبیر ہی ہمیشہ غالب رہتی ہے. اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر کفار کے موت کی تصویر دکھائی کہ جب ان کی پر موت آتی تو فرشتے خوب جسے کہیں کہ ان کی پٹائی کرتے ہیں, اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر فرمایا جنہیں یہ کافر مشرک جن کی عبادت اور پرستش کر رہے, کل وہ بت اور وہ معبود ان کی مصیبت کے گھڑی میں ان کے نظروں سے اوجھل ہو جائیں گے اور یہ تنے تنہا اکیلے ہوں گے, اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا الہ صرف اکیلا ہے اور اسی کی عبادت کرو, اور اسی باقی کفار کچھ وقت تک دنیا کے لیے نفع اٹھا سکتے ہیں. پھر کفار کی ایک بری خصلت ان کے معاشرے کے اندر جو رائج تھی وہ یہ تھی کہ اگر انہیں خبر ملتی کہ ان کی بیٹی ہوئی ہے, ان کی بیٹی ہوئی ہے, تو وہ بڑے مایوس ہو جاتے اور خیال کرتے کہ بیٹی ہوئی ہے تو اسے زندہ درگور کر دیا جائے یا ساری زندگی رسوائی کے ساتھ اسے اپنے پاس رکھا جائے. یہ کافروں کی عادت ہے, لیکن آج مسلمان معاشرے کے اندر کافروں کی غلط روایات زندہ ہو گئیں, رسم و رواج زندہ ہو گئیں, آج مسلمان بھی بیٹیوں سے نفرت کرتا ہے. ہاں حالانکہ اللہ کہہ رہا ہے یہ کافروں کا مزاج تھا, بیٹیوں سے وہ نفرت کیا کرتے تھے. اور آج کسی بچی کے بیچارے کی دو تین بیٹیاں ہو جائیں تو اس کی زندگی مصیبت ہو جاتی. ہاں ہاں حالانکہ یہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں, بیٹے اللہ کی نعمت ہیں, رحمت میں امتحان کوئی نہیں, نعمت میں امتحان ہے. اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ نبی کی بیٹیاں تھیں, نبی کی بیٹیاں تھیں, بیٹیوں والوں کو نبی سے مناسبت ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جس کی چار بیٹیاں, پھر فرمایا جس کی تین بیٹیاں, پھر فرمایا جس کی ایک بھی بیٹی ہو اور اس کی صحیح پرورش تربیت کر لے تو فرمایا کل قیامت میں جنت میں میرے اتنے قریب ہوگا جسے ہاتھ کی دنگلی آپس میں قریب ہوتے. تو فرمایا کفار جب انہیں بیٹیوں کی خبر ملتی تو اسے سخت اسے بوجھ سمجھتے, گراں سمجھتے, اور یہ خیال کرتے کہ یا تو اسے زندہ درگور کر دیا جائے یا اسی ذلت کے ساتھ اسے اپنے پاس رکھا جائے, اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ رب العزت نے اس بات کا فرمایا کہ شہد کی مکھی بھی اللہ کی قدرت کا ایک شہکار ہے. اللہ کی قدرت کا شہکار ہے, کیسے اللہ رب العزت نے اس کے لعاب اور اس کے پیٹ سے نکلنے والی چیز سے اللہ نے اس کے اندر شفا رکھ دی ہے. اور پھر اس کا ایک غیر معمولی نظام, غیر معمولی نظام جو چھتہ بناتی ہے اور چھتوں میں جو سوراخ ہوتے ہیں سبحان اللہ, وہ ایسا انتظام ہے کہ سارے سوراخ یکساں ہوتے ہیں اور پورا ایک نظام ہوتا ہے ان کا. ان کی ایک ملکہ ہوتی ہے جو بچے پیدا کرتی ہے, پھر وہاں ایک مستقل ایک شعبہ ہوتا ہے جہاں وہ بچے رکھے جاتے ہیں, پھر ایک طبقہ ایسا ہے اس میں جو غذا لے کے آتا ہے, اور جب وہ پودے سے غذا لے کے آتا ہے تو وہاں ایک نشان چھوڑ کے آ جاتی ہے مکھی کہ تاکہ دوسری یہاں آ کر وقت ضائع نہ کرے, اسے پتہ چلے کہ یہاں سے رس نکال دیا گیا ہے. پھر دور دراز سفر کرتی ہے, لیکن اس کے پیچھے ایک ایسا اینٹینا لگا ہوتا ہے کہ خود بخود اس راستے سے واپس اپنے چھتے تک پہنچ جاتی ہے. اور پھر ایسا سیکورٹی کا انتظام ہوتا ہے, کوئی مکھی اگر غلط چیز لے کے آ جائے تو سیکورٹی چیک کرتی ہے کہ رس کیسا لے کے آیا, کوئی زہریلا لے کے آیا تو اسے گردن مڑوڑ دی جاتی ہے. ہاں ربک الی النخل ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یارثون, یہ اللہ نے مکھی کا ذکر فرمایا. نحل ہاں کیسے بناتی ہے, چھتہ بناتی ہے, اور کیسے اللہ رب العزت نے اس کے اندر شفا رکھی ہے. فرمایا یہ سمجھنے والوں کے لیے بہت کچھ ہے, یہ اللہ ہے جو اپنی قدرت کا یہ نظارے دکھا رہا. پھر وہی ہے جو غیب کو جانتا ہے زمین و آسمان کی. پھر اللہ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا کہ جانوروں کی جلدیں اور ان کی کھال اور ان کے بالوں سے تم خیمے بناتے ہو اور اپنی زندگی کا لباس گرمی سردی کے لیے بناتے ہو, اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر گھر ایک اللہ کی بڑی نعمت ہے, اسی کو نعمت کے طور پہ ذکر فرمایا. اور فرمایا گھر کا خاص مقصد ہے کہ وہاں دل کو سکون ملے, جسم کو راحت ملے. وہ گھر گھر نہیں جس میں قدم رکھنے کے بعد دل اور جسم کو راحت نہ ملے اور دل اور جسم کو سکون نہ ملے. پہلے ملا کرتا تو اب نہیں ملتا, پہلے ملا کرتا تھا اب نہیں ملا کرتا. اس لیے جب وہ گھر میں آتا ہے تو وہ کلب چلی جاتی ہے, اور جب وہ گھر میں آتی ہے تو یہ پارک چلا جاتا ہے, تاکہ کہیں آپس میں ملاپ نہ ہو جائے. پہلے مسلمانوں میں ایسا نہیں ہوا کرتا تھا, باہر کی ساری مسائل اور پریشانیاں اپنی جگہ, گھر قدم رکھتے ہی سکون شروع ہو جاتا تھا. اس لیے اللہ کہتا ہے واللہ جعلکم من بیوتکم سکنا, گھر تو سکون کی چیز ہے, گھر کی سکون کی چیز ہے. لیکن میرے عزیزو, سکون والے کام میرے گھر میں ہوں گے تو سکون ملے گا نا. جس گھر میں ہر وقت شیطانی آواز, موسیقی کی آواز اٹھے گی, اور بیٹی ماں کے پہلو میں گندی تصویریں دیکھے گی, اور جوان بیٹا ماں کے پہلو میں اور یہاں تصویریں ٹی وی پہ دیکھے گا, تو وہاں خاک سکون ہوگا, وہاں شیطانیت ہوگی, دل ٹوٹ جائیں گے, نفرتیں ڈیرے لگ جائیں گے, ڈیرے ڈال لے گی, اور گھروں کی راحت اور سکون رخصت ہو جائے گا. جس گھر میں اللہ کی عبادت, نیکی اور تقویٰ ہوتا ہے, وہاں فرشتوں کے ڈیرے ہوتے ہیں, وہاں قدم رکھتے ہی سکون ملتا ہے. اسی کا تذکرہ فرمایا واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا, گھر اللہ کی بڑی نعمت ہے جس سے جسم اور دل کو سکون ملتا ہے. پھر اللہ رب العزت نے اسی کا تذکرہ فرمایا اور آخرت کا تذکرہ, کہ آخرت میں ہر نبی کو اس کی امت کے سامنے بطور گواہ بنا کے پیش کیا جائے گا کہ آیا اس نے اپنا پیغام, اللہ کا پیغام پہنچایا نہیں پہنچایا. اسی کا تذکرہ فرمایا. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحانک اللہ وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا اللہ, نستغفرک و نتوب الیک.